بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 21ویں پارے سے ہوا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اللہ فرما رہے قرآن کی تلاوت کریں، نماز کو قائم کریں، اور نماز کی یہ تاثیر ہے کہ وہ بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کی یہ تاثیر ہے جو اللہ نے بتائی ہے کہ وہ بے حیائی اور گناہ سے منکرات سے روکتی ہے. ہاں میرے عزیزو، مرچیں ڈالیں اور نمکین آج چیز کڑوی نہ ہو تو کہا جاتا ہے مرچیں خالص نہیں ہیں. نمک ڈالیں اور نمکین پنا محسوس نہ ہو تو کہا جاتا ہے میاں نمک خالص نہیں ہے. اور اگر چیز میں ملاوٹ آتی ہے تو تاثیر ختم ہو جاتی ہے. تاثیر ختم ہو جاتی ہے میرے عزیزو، نماز میں ملاوٹ آ جائے تو پھر تو نماز کی یہ تاثیر نہیں ہوگی. ورنہ اگر چیز خالص ہو تو اس کا اثر معلوم ہوتا ہے. صدیاں ہو گئیں مرچوں کی تاثیر نہیں بدلی، نمک کی تاثیر نہیں بدلی، تو جس کی تاثیر اللہ بتا رہا وہ کیسے بدل جائے؟ جس کی تاثیر اللہ بتا رہا اس کی تاثیر کیسے بدل جائے؟ ہاں میری نماز میں ملاوٹ ہو گئی ہے. ورنہ نمازی اور اللہ کی نافرمانی، نمازی اور بے حیائی کوئی جوڑ ہی کوئی نہیں ہے. میرے عزیزو، آج فکر یہ ضرور ہے میری گاڑی بڑی ہو جائے، بنگلہ بڑا ہو جائے، کپڑا بڑھیا ہو جائے، موبائل بڑھیا ہو جائے، میری جولری بڑھیا ہو جائے، یہ فکر سب کو ہیں. لیکن یہ فکر آج مسلمان کے اندر سے چلی گئی کہ میری نماز بڑھیا ہو جائے. جو بچپن سے پڑھی تھی وہی نماز چل رہی ہے، نمازی بھی ہے تو پوچھ کر رہا ہے، گناہ بھی چل رہے، کیسی نماز ہے؟ ورنہ میرے عزیزو، نماز کا یہ اثر ضرور ہے کہ جس کی زندگی میں نماز ہوتی ہے اس کی زندگی میں پھر گناہ نہیں رہتے. اللہ کرے اللہ ہماری نماز بھی ویسی بنا دے. ہاں جب کسی حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے، تو کبھی کبھی نماز کو بڑھیا بنانے کے لیے بھی صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرے. ہاں اصل میں احساس نہیں رہا آج کہ یہ چیز بڑھیا کرنی، یہ بھی کوئی ضرورت ہے، یہ بھی میری کوئی ضرورت ہے، تو اس سے پہلے صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کریں. نماز کا مفہوم کم سے کم دماغ میں رکھ لیں اور اللہ سے پھر قبولیت کی دعا مانگیں، انشاءاللہ نماز بڑھیا ہوتی چلی جائے گی. تو نماز کا اثر یہی ہے کہ جہاں نماز ہوتی ہے وہاں گناہ نہیں ہوتے. اگر مسلمان معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں تو کم از کم نمازی ہی اس کی فکر کر لیں کہ نماز کو رواج دے دیں. اس کے دفتر میں کوئی شخص بے نمازی نہ رہے، اس کے گھر میں کوئی شخص بے نمازی نہ رہے، اس کی فیکٹری میں کوئی شخص بے نمازی نہ رہے، اسی کو رواج دے دو. اس لیے کہ آپ شرابی چوکی دار کو برداشت نہیں کر سکتے تو بے نمازی کو کیوں برداشت کرتے ہو؟ بے نمازی تو شراب سے بڑا گناہ کر رہا ہے، یہ تو اس سے بڑا گناہ کر رہا ہے. تو جیسے تم اپنا ڈرائیور شرابی برداشت نہیں کر سکتے تو بے نمازی کیوں برداشت کر رہے ہو؟ تم اپنے بیٹے کو شرابی برداشت نہیں کر سکتے، داماد شرابی برداشت نہیں کرتے، بے نمازی کیسے برداشت کر رہے ہو؟ بے نمازی تو شرابی سے بڑا گناہ کر رہا ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فرمایا ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. جب بندہ کہتا نا اللہ اکبر تو ہاتھوں کو اٹھا کر اعلان کر رہا تھا، مولا میں ساری دنیا سے دستبردار ہو گیا، اب تیری طرف میں متوجہ ہو گیا ہوں، اب ساری دنیا سے دستبردار، اب تیری طرف توجہ کر رہا ہوں. پھر کفار کا یہ کہنا کہ آپ اللہ کے رسول کیسے، آپ کے پر کتاب کیسے اتری؟ فرمایا انہیں بتاؤ میں نہ لکھتا نہ پڑھتا نہ کسی استاد کے پاس دو زانوں ہو کے بیٹھا، پھر یکا یک میری زبان سے قرآن کا جاری ہونا یہ اس کی حقانیت کی دلیل تو ہے. تم نہ مانو تو نہ مانو، اللہ بطور گواہ کے میری رسالت کے لیے کافی ہے. یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں، فرمایا ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایمان دھرتی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اگر یہ خطرے میں آ جائے کسی زمین اور کسی دھرتی پہ وہاں سے ہجرت کر لو. ایمان دھرتی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اللہ کا، اگر یہ خطرے میں آ جائے تو منڈیاں بھی چھوڑ دو، کاروبار بھی چھوڑ دو، خاندان بھی چھوڑ دو، گھر بھی چھوڑ دو، ایمان بچا لو، پھر ہجرت ضروری ہے، ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ اور آج مسلمانوں میں دین کے لیے ہجرت کرنے کا رواج مٹ گیا، دولت کے لیے ہجرت بہت ہو رہی ہے، جان بچانے کے لیے ہجرت بہت ہو رہی ہے، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کا تصور مٹ گیا۔ چاہے پتہ نہیں جہاں جا رہے ہیں ان کی نسلیں بعد میں مسلمان بھی رہیں یا نہ رہیں، لیکن بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا ایمان کے لیے ہجرت فرض ہو جاتی ہے، جہاں ایمان دین خطرے میں آتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میری المیہ پھر کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کہتا ہے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے پرندے ہیں جنہوں نے فیکٹریاں بنا رکھی ہیں اور دکانیں بنا رکھی ہیں، ذرا بتاؤ۔ وہ صبح صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں، جو اللہ انہیں کھلاتا ہے تمہیں بھی کھلا دے گا، وہ اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے تمہیں بھی روزی دے گا، وہ بڑی قدرت والی ذات ہے، اسی کا ذکر فرمایا۔ اور فرمایا پھر دنیا ہے کیا؟ لہو مولا کھیل تماشا ہے، ہاں یہ بڑا صنعت کار بن گیا اور فیکٹری والا بن گیا اور اس کا بینک بیلنس بڑا ہو گیا، یہ سارا تماشا ہوتے ہوتے کیا ہوا؟ جنازہ اس کا جا رہا ہے، سارا تماشا ختم۔ ہاں یہ بڑا فیکٹری والا اور بڑا مال والا اور بنگلے والا اور عہدے اور وزارت والا مشارت والا کیا ہوا؟ اس کا کفن لایا جا رہا، یہ رخصت ہو گیا دنیا سے، سارا تماشا ختم۔ جیسے بچہ سمندر کے کنارے پہ مٹی سے گھر بناتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، گھر بناتا ہے پاؤں ڈال کر پھر توڑ دیتا ہے، فرمایا تمہارا یہ تماشا ہی تو چل رہا ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ لیکن بڑی کشش ہے اس میں، ایسا آج کا انسان لگا ہے کہ بس یہی زندگی ہے۔ فرمایا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، زندگی تو آخرت کی ہے، ہاں جہاں دولت ملے گی تو فقیری کوئی نہیں، حسن حسن آئے گا تو چھائیاں کوئی نہیں، جوانی آئے گی تو بڑھاپا کوئی نہیں، صحت آئے گی تو بیماری کوئی نہیں، اور ایسی شاندار زندگی ملے گی کہ موت کوئی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا مشرق بھی اللہ کو اتنا تو مانتا ہے، جب مصیبت میں گھرتا ہے اور اس کی کشتی سمندر کے لہروں میں گھرتی ہے تو کہتا ہے اللہ ہی کرے گا، اور جب مسلمان بھی آخان سے اور لیاقت سے مایوس ہوتا ہے کہتا ہے لاؤ قرآن خانیوں کے لیے، اب اللہ ہی کرے گا، اِنَّا لِلَّهِ رَجُوعٌ۔ ارے مسلمان کی شان یہ ہے کہ پہلے اللہ کے نام پہ صدقہ دیتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، پھر علاج کرتا ہے، ہاں لیکن ابھی اس کا بھی مزاج یہ جب سب سے مایوس اب کہتا ہے اللہ ہی کرے، لاؤ قرآن خانیوں والوں کو بلاؤ، ہاں کچھ قرآن خانیاں ہو جائیں، کچھ کام ہو جائے، اللہ ہی اب تو کرے گا۔ تو اللہ نے یہ غیروں کا مزاج ذکر فرمایا، مسلمان کا نہیں، کہ جب وہ سب سے مایوس ہوتا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور مسلمان سب سے پہلے قدم پہ اللہ کی طرف نظر کرتا ہے۔ پھر فرمایا جو اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اسے اپنا ہدایت کا راستہ ضرور سلجھاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ کوئی آدمی محنت کرے، خواری کرے، ضروری نہیں اس کا رزق بڑھ جائے، کوئی آدمی محنت کر کے دو دکانیں، تین فیکٹریاں، کاروبار بڑھا دے، ضروری نہیں اس کا رزق بڑھے، لیکن واللہ کوئی شخص محنت کرے ہدایت کے لیے اور اللہ سے سچی طلب سے مانگے، اللہ کہتا ہے میں ضرور دوں گا، اللہ کہتا ہے میں ضرور دوں گا۔ اس لیے کوئی آدمی ساری زندگی دعا مانگتا رہے بیٹی کی نہیں ملتا، روزی کی فراوانی کی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کا بدلہ آخرت میں موجود ہے۔ لیکن کوئی آدمی اللہ سے ہدایت مانگے وہ نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہدایت کا بدلہ جنت میں نہیں ہے، ہدایت یہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی یہاں کوشش کرتا ہے اللہ اسے ہدایت ضرور دیتا ہے، اسی کا ذکر فرمایا۔ پھر سورہ روم کا تذکرہ ہے، یہ اس وقت اتری جب دنیا کے اندر دو سپر طاقتیں تھیں، کسرا اور قیصر کی، کسرا یہ آتش پرست ایرانی تھے اور قیصر یہ رومی تھے، یہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، ان کے آپس میں اس وقت عالمی جنگ چل رہی تھی، اور ایرانی یعنی آتش پرست ان کو غلبہ مل رہا تھا اور علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے، اور رومی شکست کھا جا رہے تھے، اور مشرکین مکہ جو مشرک تھے ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی، آتش پرستوں کے ساتھ تھی، اور مسلمانوں کو تانا دیتے، دیکھو کیسے ہار رہے ہیں اہل کتاب، جو آسمانی کتاب والے، تو نے بھی ایسی رسوائی اور ایسی شکست ہو کے رہے گی۔ وہ مسلمانوں کو طعنہ دیا کرتے تھے، تو قرآن نے وعدہ فرمایا ان قریب رومی غالب آ جائیں گے، ان قریب رومی غالب آ جائیں گے اور ایرانی شکست کھا جائیں گے، یہ قرآن کا تذکرہ ہے۔ لیکن جب مشرکین نے یہ سنا تو وہ مذاق اڑانے لگے، کیونکہ بظاہر حالات ایسے نہیں تھے کہ رومی پھر سر اٹھائیں اور پھر ان کا قدم فتح کی طرف بڑھے، یہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور قرآن نے دوسرا وعدہ بھی فرمایا ان قریب تم مشرکوں پہ غالب آ جاؤ گے۔ ابھی 7-8 سال ہی گزرے، اللہ نے منظر بدلا، حالات بدلے، نقشہ بدلا، ہاں، اور وہ جو شکست کھا رہے تھے وہ فتح کی طرف چل پڑے، رومی غالب ہونے لگے۔ اور عین یہ اس وقت ہوا جب مسلمان مشرکین کو بدر کے اندر شکست دے رہے تھے، ہاں، یوں مسلمانوں کو دگنی خوشی ملی، ادھر وہ آتش پرست شکست کھا گئے اور ادھر مشرک شکست کھا گئے، اسی کا تذکرہ اس صورت کے آغاز کے اندر ہے۔ پھر فرمایا کافر ظاہری حالات کو دیکھ کر تبصرہ اور تجزیہ کرتا ہے، اور مومن اللہ کے قدرت کو سامنے رکھ کر تبصرہ اور تجزیہ کرتا ہے، ہاں، اس کا تجزیہ اور اس کے فیصلے اللہ کے قدرت کو دیکھ کے ہوتے ہیں۔ کافر اور بے دین لوگ ظاہری اسباب کو دیکھ کر تبصرہ اور تبصرہ اور امیدیں باندھتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا دیکھو کیسے ہم نے مجرم کی پکڑ کی ہے، اور زمین آسمان پہ چل پھر کے دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا ہے، پھر اللہ کی بڑائی ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، وہی زندہ کرتا ہے مردوں سے اور مردوں سے زندوں کو، وہی اسی کی کشان ہے، وہی زمین و آسمان کی نشانیاں اس نے پھیلا رکھی ہیں، کیسے کیسے اللہ نے تمہارے شکلیں بنا دی، رنگ بنا دیے، زبانیں بنا دی، کیسے کیسے نقشے تمہارے چہروں پہ اللہ نے بنا دیے، ہر ایک دوسرے سے الگ نظر آتا ہے، زبانیں مختلف، بولیاں مختلف، جسے کہیں کہ نقش و نگار مختلف۔ پھر تمہیں بھی سے اللہ نے تمہاری بیوی پیدا کی، وہ بھی تمہارے جنس سے ہے، جس سے اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے تمہیں سکون ملتا ہے، اور اللہ نے ان دو بولوں کے اندر اتنی طاقت رکھی کہ ساری زندگی ایک مرد نے عورت سے ملاقات نہیں ہوتی، لیکن وہ بول ملتے ہی اللہ ان کے اندر محبتیں پیدا کر دیتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہاں قرآن نے دو مقصد ذکر فرمائے ازواج زندگی، سکون بیوی سے، شوہر سے بیوی کو سکون اور شوہر کو بیوی سے سکون، اور دوسرا بات فرمایا ان کے اندر اللہ نے محبت اور شفقت رکھ دی۔ جب تک جوانی کا موسم ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر محبت غالب ہوتی ہے، محبت سے رہتے ہیں، اور جب یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ جاتے ہیں تو وہ محبت شفقت سے بدل جاتی ہے۔ وہ بوڑھی کہتی ہے اس بوڑھے نے ساری جوانی میری خاطر قربان کر دی، اب اسے میری خدمت کی ضرورت ہے، وہ اس بوڑھے کی خدمت کرتی ہے۔ یہ بوڑھا کہتا ہے یہ گھر سے ابا کے گھر سے جوان آئی تھی، میری دہلیز پہ اپنا سارا حسن اس نے، جسے کہیں کہ قربان کر دیا، جوانی قربان کر دی، اب یہ بوڑھی ہو گئی تو یہ شوہر اس پہ شفقت کھاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے میاں بیوی کی یہ خوبصورت زندگی جوانی محبت میں گزرتی ہے اور بڑھاپا شفقت میں گزرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ اس معاشرے کی تصویر ہے جس معاشرے میں حیا غیرت پردہ ہوا کرتا تھا، اور جس معاشرے میں یہ کھوٹے سکے ہو جائیں وہاں میاں بیوی کی محبتیں ایک تصور ہی بن جاتا ہے، ایک فلسفہ ہی رہ جاتا ہے، اور گئی گزری کہانی رہ جاتی ہے، وہاں یہ چیزیں میسر نہیں آتی۔ ہاں، جس معاشرے میں غیرت حیا اور شرم یہ کھوٹے سکے بن جائیں اور مخلوط زندگیاں اسکول کالج یونیورسٹیوں سے لے کر پوری دفتری زندگی ملازمت زندگی کے اندر مخلوط نظام زندگی ہو، قسم خدا کی وہاں گھر نہیں بنتے، گھر ٹوٹا کرتے، وہاں گھر اجڑ جایا کرتے ہیں۔ یہ اس معاشرے کی تصویر ہے جہاں شرم حیا غیرت یہ کھرے سکے ہوتے ہیں، وہاں میاں بیوی آپس میں محبت اور شفقت کے ساتھ خوبصورت گھر کا آنگن بناتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر فرمایا تم اپنے غلام کو اپنے کاروبار میں برابر کا شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرانا کیسی عقل کی بات، یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے، ایسی کم عقلی کی باتیں کرتے ہو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا انسان کو ہم نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور اللہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، اسی کی طرف رجوع کرو، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، غربا کا اور یتیموں کا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ اور فرمایا جو شخص مال بڑھانے کے لیے مال دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکت نہیں دیتا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا زمین پہ، خشکی میں، تری میں، فضاؤں میں، اور جسے کہیں کہ دریاؤں میں، جو تمہیں بڑے فساد نظر آ رہے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ سب انسانوں کی بدعمالیوں کی سزا ہے، اور یہ اللہ کچھ سزا دیتا ہے، شاید لوگ لوٹ آئیں، اور شاید لوگ رجوع کر لیں، شاید لوگ توبہ کر لیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت بتائی کہ ہواؤں کو اللہ چلاتا ہے، اور ہوائیں خوشخبریاں لے کے آتی ہیں، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، یہ اللہ ہی ہے۔ پھر انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، کیسا کمزور ہوتا ہے، دودھ میں ہاتھ میں دودھ کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا، پھر ایسا طاقتور ہوتا ہے، دوسروں کو گلاس پیش کر دیتا ہے، لیکن پھر بڑھاپے میں جاتا ہے، پھر ویسے اس کے ہاتھ پہ ریشہ طاری ہو جاتا ہے، ہاتھ پہ کپ کپی اور جسم کانپنے لگتا ہے۔ فرمایا یہ کمزوری اور پھر طاقت اور پھر کمزوری، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ اللہ ہے جو اس سارے نظام پہ قدرت رکھتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا جو اللہ یہ سارے حالات لا رہا، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کب آئے گا وہ فتح کا دن؟ فرمایا بہت قریب ہے وہ فتح کا دن، جس دن ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ پھر سورہ لقمان ہے، اس کے آغاز میں قرآن کی ہدایت ہونا، رحمت ہونا اہل نیکی کرنے والوں کے لیے، اس کا تذکرہ ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی ہے، اور پھر حضرت لقمان حکیم، جو عرب کا ایک مشہور ترین حکیم تھا، جس کی دانش، عقل مندی، دور اندیشی اہل عرب کے یہاں بھی مشہور و معروف تھی، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو وہ بھی توحید پرست تھا، اور اس نے بھی شرک کی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور بیچ میں ضمن میں اللہ نے یہ بتایا ماں باپ اگر مشرک ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کی تربیت کی، اور جن خطوط پر اور جن صفات کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کی، اللہ نے ان صفات کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو کس انداز میں تربیت میں رکھا اور ہدایت دی، اور کہا یا بنیا انھا عندک مثقال حبہ، اے میرے بیٹو اللہ کا دھیان رکھنا، اللہ کا دھیان رکھنا، تم کچھ بھی کرو، فضاؤں میں، ہواؤں میں، اور سمندروں کے تہہ میں، اور پہاڑوں کے اوٹ میں، اور خلوت میں، اور اندھیرے میں، یہ خیال کرنا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یا بنیا بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنا، یا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بیٹے برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا، یہ بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے، اور بیٹے برے اخلاق سے بچنا، تکبر کے بول نہ بولنا، اور جسے کہیں کہ زور کی آواز زبان سے نہ نکالنا، عاجزی ان کے ساری اختیار کرنا، ان صفات کا تذکرہ۔ تو عقائد سے لے کر عبادات تک، اور دین کی خدمت سے لے کر اخلاق تک، یہ باپ نے اپنے بیٹے کو ان خطوط پر بیٹے کی تربیت کی۔ سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، آج مسلمان اپنی اولاد سے غافل نہیں بلکہ انتہائی غافل ہے۔ پتہ نہیں وہ کیوں مطمئن ہے کہ ان اسکول کالجوں میں اس کے بچے شاید خود بخود تربیت ان کی ہو جائے گی۔ جہاں تو میرے عزیزو ایسے بے دین لوگوں کے پاس یہ ادارے ہیں، اور یہ ذرائع ابلاغ ایسی شیطانی قوتوں کے پاس ہیں جو مسلمانوں سے ان کی نسلیں چھین رہے ہیں، ان تعلیمی اداروں کے اندر فضا ایسی بن رہی ہے کہ مسلمان بیٹا نماز پڑھتے ہوئے گھبراتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ ملا ہو گیا ہے، انتہا پسند ہو گیا ہے، بلکہ کھلے کنٹینیں کھلی ہیں رمضان کے اس مقدس مہینے کے اندر، ایسی بے دینی کی فضا ہے کہ ہماری نسل وہاں دین پہ چلنا اپنے لیے احساس کمتری سمجھتی ہے، وہ احساس کمتری کے شکار ہے کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، پہلے داڑھی رکھنا احساس کمتری تھا، ٹوپی رکھنا کرنا عیسیٰ سے کم تری تھا، اب ماحول اور گندا ہوا، اب نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، اب روزہ رکھنا مشکل ہو گیا، بلکہ اب تو ایسی بے دینی ہے میرے عزیزو، زبان سے کہنا بھی مشکل، لیکن صرف فکر مند کرنے کے لیے، اب تو یہ کہ جس کے ساتھ گرلز فرنٹ نہیں ہے وہ لڑکا ہی نہیں ہے، ایسی بے دینی ہے، الامان والحفیظ، اور یہ تباہی ہمارے معاشرے میں ہے۔ اللہ کے لیے میرے عزیز اولادوں کے بارے میں فکر کریں، 80% لڑکے بدکار ہو جاتے ہیں، یہی اوسط شرابیوں کی ہے، اور یہ سارا مسلمان معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ ادھر یہ بھی ایک باپ ہے، یہ بھی ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کے تربیت اس انداز میں کر رہا، اور آج کہلانے والے مسلمان ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں، ہوش ہی کوئی نہیں، ساری ان کی کلاسیں رات کو، اور ان کے سارے فنکشن رات کو، ساری پارٹیاں رات کو، بڑی ماں اور باپ کا دل گردہ ہے، رات کی تاریکی میں بیٹی کو اکیلا بھیج دیتے، بڑا دل گردہ ہے ان ماں باپ کا بھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس باپ کا تربیت کا انداز ذکر فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں، اور جو بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس نے مضبوط گڑے کو پکڑ لیا، فتنوں سے بچ جائے گا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت بتائی، فرمایا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، ساروں کو زندہ کرنا ایسے جیسے ایک کو زندہ کرنا ہے، اور وہی ہے، فرمایا اللہ رب العزت فرما رہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور دن سے ڈرو، جہاں باپ بیٹے سے کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کو کام نہیں آئے گا، اور قیامت آنے والی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کب آنے والی ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور تم کل کیا کرو گے، تمہاری موت کب آئے گی، یہ سارا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ سجدہ ہے جس کے شروع میں قرآن کے بڑائی اور عظمت کا تذکرہ، اور پھر اس بات کا تذکرہ، کفار کہتے ہیں یہ اس نے گھڑ لیا، فرمایا گھڑ لیا نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئی ہے اور لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے آئی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت میں جب مجرم کو سزا ہوگی تو وہ کہے گا اے اللہ دنیا میں بھیج دے، اب میں مان چکا، اب میں دیکھ چکا، مجھے دنیا میں بھیج دے، بڑا نیک بن جاؤں گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا یہ آرزو رہ جائے گی، حسرت رہ جائے گی، ہاں کچھ لوگ دنیا میں اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور امید اور خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے راستے پہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ پھر آخرت کا تذکرہ ہے، پھر سورہ احزاب ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ احزاب جب اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست ابھی اپنی ابتدائی دور سے گزر رہی تھی تو کفار کے دلوں کے اندر غم و غصہ اور جسے کہیں کہ نفرت کی آگ بھڑکنے لگی اور سارا کفر اکٹھا ہو گیا، جیسے آج اسلامی دنیا کے خلاف سارا دنیا کا نیٹو کی صورت میں کفر اکٹھا ہے، وہاں بھی مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کے خلاف سارا کفر کا قبائل مل کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے دفاع کے لیے ایک خندق کھودی، اس غزوے کا نام غزوہ احزاب بھی، غزوہ خندق بھی، حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی اہل مدینہ کو بچانے کے لیے، اس کا تذکرہ چونکہ اس سورت کے اندر ہے، اور اس کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے چند رسوم جو زمانہ جاہلیت کی تھیں ان کا خاتمہ اور ان کو جسے کہیں کل عدم قرار دیا، اس کا تذکرہ فرمایا کہ منہ بولا بیٹا اپنے اصلی باپ کی طرف اس کی نسبت اصلی باپ کی طرف کی جائے، اور بیوی کو اپنے ماں کے ساتھ مشابہت دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں کے اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبوب ذات ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں، اور پھر اس غزوہ کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ جب وہ خندق کھود گئی اور ایک بڑی چٹان جو کسی کے ہاتھ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلایا گیا، حضور نے اپنے ہاتھوں میں گودال لیا اور اس پہ چوٹ ماری، وہ ٹوٹا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی روشنی سے یمن کے، اور پھر اس گودال کو مارا، چوٹ ماری، پھر اس کے اندر روم اور فارس کے محلات نظر آئے، اور اپنے صحابہ سے کہا اللہ تمہیں عن قریب ان علاقوں کی فتح نصیب فرما دے گا، تو منافقین کہنے لگے جان کے لالے پڑی ہوئی ہیں، قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنا مشکل ہے، اور خواب دیکھ رہے ہیں روم اور کسرا کے فتح کرنے کے، ہاں مذاق اڑانے لگے۔ اللہ رب العزت کا نبی صحابہ تو ایمان لے کے آ گئے تھے کہ نبی نے جو کہا سچ کہا ہے، لیکن منافق ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے اور مومن اپنے نبی اور اپنے مولا پر اعتماد کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ بدلا، تند و تیز ہوائیں چلی اور سارا کفر جسے کہیں کہ رسوا ہو کے واپس ہو گیا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر اہل ایمان کے لیے بڑا نمونہ ہے، جب سارا کفر متحد ہو کے آیا تو مسلمان نہ گھبرائے اور نہ اپنا دین چھوڑا، نہ اپنی روایت چھوڑی اور نہ اپنے بنیادی اسلامی اصول چھوڑے، بلکہ جب کفر متحد ہو گیا تو مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ قرآن کہتا ہے ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، اللہ نے سچ کہا تھا کہ جب کفر تم اسلام پہ چلو گے اور اسلام کو نافذ کر لو گے ساری دنیا کا کفر تمہارے خلاف متحد ہو جائے گا، سچ کا ان کا ایمان اور بڑھ گیا اس منظر کو دیکھ کر۔ پھر اللہ نے ان اہل ایمان والوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کی خاطر اپنا جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا کچھ لوگ انتظار میں کب وہ گھڑی آئے اللہ کی امانت یعنی جان اللہ کے حوالے کر دیں، ان کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی۔ پھر بنو قریظہ جو آستین کے سانپ تھے، جو مدینہ کے اطراف میں رہا کرتے تھے، جنہوں نے باہر کے مشرکین کو راستہ دکھایا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اندر رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، جن کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ بھی کیا تھا کہ ہمارا دشمن کا تم ساتھ نہ دینا، لیکن وہ آستین کے سانپ یہودی، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اب اس کے بعد ان سے نمٹ جاؤ اور نمٹو ان سے ذرا۔ پھر بنو قریظہ کو اللہ رب العزت نے رسوا کیا اور ان کے مرد سارے کے سارے مارے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہاں غلبہ دیا اور خوب وراثت میں ان کی زمینیں اور جاگیریں ملی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جب فتوحات بڑھ گئیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج نے حضور سے کہا اب پہلے کے مقابلے میں کچھ خرچہ بڑھا دیں، کچھ خرچہ بڑھا دیں۔ حضور کی بیویاں بہت اعلیٰ اور بلند مرتبے پر تھیں نیکی اور تقوی کے لحاظ سے، اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے کہ ان کا مرتبہ بہت اونچا تھا، اس مرتبے کے لحاظ سے یہ مطالبہ مناسب نہیں تھا۔ فرمایا اگر دنیا چاہتی ہو تو تمہیں کچھ دے کر میں عزت سے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر آخرت چاہیے ہے ہاں اور اسی انداز میں سادگی اور قناعت کی زندگی گزارنی ہے تو پھر میرے ساتھ رہو۔ ازواج مطہرات کو تو وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمارے نبی کے دل پر یہ بات گراں گزرے گی کہ اللہ کے رسول سب کچھ حاضر ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ کی رفاقت چاہیے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا اگر آپ لوگ نیکیاں کرو گے اللہ اجر بھی تمہیں دگنا دے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ سب کچھ بھائی دیکھنے والا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک۔